أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. يقيناً وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کا، ويقتلون النبيين بغير حق، اور وہ قتل کرتے رہے انبیاء کو ناحق. یہ جو فرد قرارداد جرم اللہ تعالیٰ نے یہود پر جو عائد کی تھی سورہ بقرہ کے 10 رکوع مسلسل، اس میں بھی یہ مضمون موجود تھا. وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور وہ قتل کرتے رہے ان لوگوں کو جو لوگوں کو عدل و انصاف کی تلقین کرتے تھے، حکم دیتے تھے. فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو کسی ایسے شخص کو قتل کر دینا جو حق کا علم بردار ہو، اور اس میں انبیاء تک کو نہ چھوڑنا، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بڑے دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے. اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی اس دنیا اور آخرت دونوں کے اعمال اکارت قرار دے دیے جائیں گے. اس دنیا میں ممکن ہے کہ کچھ نیکیاں بھی بظاہر انہوں نے کی ہوں، لیکن یہ کہ آخرت میں ان کا کوئی اجر و ثواب، اس کا قطعاً جو ہے انکار کر دیا گیا ہے کہ اس میں قطعاً کسی قسم کی روح رعایت نہیں ہوگی، اور ان کے اعمال جو ہے اکارت قرار دے دیے جائیں گے. نیکی کے کام کچھ لوگوں کو دکھانے کے لیے اگر ریاکاری کے لیے کیے گئے تو وہ زیرو ہو جائیں گے. وما لهم من ناصرین، اور وہاں ان کا کوئی حامی اور مددگار نہیں ہوگا. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سے مخاطب ہو کر کہا گیا کہ کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کا معاملہ جنہیں ہم نے اپنی کتاب تورات میں سے ایک حصہ عطا فرمایا. یدعون الی کتاب اللہ، اور جو بلائے جاتے تھے اللہ کی کتاب کی طرف، اور اللہ کی کتاب سے مراد تورات ہے، انہی کا ذکر ہو رہا ہے، اہل کتاب کا. لیحکم بینہم، تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کریں. ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون، اور ان میں سے ایک گروہ وہ تھا کہ جو روح گردانی کرتا تھا اور اعراض کر لیتا تھا. ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، یہ ان کی سرکشی اور ڈھٹائی کس بنیاد پر تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں تو جہنم کی آگ چھو ہی نہیں سکتی مگر گنتی کے چند دن. اب ظاہر ہے جس شخص کو یہ اطمینان ہو کہ وہ جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، یہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے چند دنوں کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، تو اس کا تو معاملہ پھر یہ ہوگا کہ وہ پھر شریعت پر عمل تو نہیں کرے گا، استہزاء کرے گا، انبیاء کو قتل تک کر دے گا. وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ان کے دین نے انہیں دھوکے میں مبتلا کر دیا. بسبب اس شے کے جو انہوں نے افتراء کیا. افتراء کسے کہتے ہیں؟ جھوٹ باندھ دینا. تورات کے اندر اگر کوئی تبدیلی پیدا کر دی وہ بھی افتراء ہے. کوئی شے اپنے ہاتھوں سے لکھی، جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا سورہ بقرہ میں، مما کتبت ایدیہم، اپنے ہاتھوں سے جو ہے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، گویا کہ جو صحیح شریعت کا منشا تھا اسے تو نکال باہر کیا، اور اپنی کو جو ذہن کے تحت جو ہے کوئی شے اس کے اندر داخل کر دی، اپنے ہاتھوں سے لکھا اور کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے. ثم ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات وغرهم فی دینہم ما کانوا یفترون، یہ وہ افتراء ہے کہ جو انہوں نے کیا، جس کی بنیاد پر گویا کہ انہوں نے اپنے دین ہی کو دھوکے میں ڈال دیا، خود دھوکے میں پڑے. فکیف اذا جمعناہم لیوم لا ریب فیہ، اس دن کیا ہوگا کہ جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے جس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، اور ہر جان کو پورا پورا دے دیا جائے گا اس کا کسب جو اس نے اس دنیا میں کمایا تھا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. یہ اللہ کا عدل و انصاف ہے. قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، اب یہاں دیکھیے بہت خوبصورت آیت ہے یہ. اے نبی کہہ دیجئے، اے پروردگار جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اوپر تو کسی شے کا تصور نہیں کر سکتے نا، وہ بادشاہ مطلق کہتے ہیں اسے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے. مالک الملک، تو تل ملک من تشاء، تو دیتا ہے اپنی مملکت اختیار جس کو چاہتا ہے. وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتا ہے اس کا اختیار، اس کی حکومت خوب چھین دیتا ہے. وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اور جسے چاہتا ہے تو عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے تو گمراہ کرتا ہے. بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے. جیسا کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، بظاہر تمہیں اپنی ظاہری عقل کی بنیاد پر کوئی شے اپنے لیے شر نظر آ رہی، لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ اس میں تمہارے لیے خیر ہے، بیدک الخیر، تیرے ہر کام میں خیر ہی خیر ہے، انك على كل شيء قدير، یقینا اللہ تعالیٰ جو ہے، اے پروردگار تو تمام چیزوں پر قادر ہے، تولج الليل في النهار، تو رات کو دن میں پرو لاتا ہے، وتولج النهار في الليل، اسی طرح دن کو رات میں پرو لاتا ہے، یہ گویا کہ ایک دوسرے کے اندر گھستی ہیں، جیسے کہ آپ کو اب معلوم ہے آج کل گرمیاں ہیں تو راتیں جو ہیں وہ بہت ہی مختصر ہو گئی، گویا کہ دن جو ہے وہ رات میں پرویا گیا، دن جو ہے گھس گیا رات کے اندر، رات کا دورانیہ بہت کم رہ گیا، دن کا دورانیہ بہت طویل ہے، اسی طرح جب سردیاں آئیں گی تو دن جو ہے بہت محدود ہو جائے گا، گویا کہ رات ایکسپینڈ کر گئی اور وہ گھس گئی دن کے اندر، یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، اسی طرح تو مردہ سے زندہ برآمد کرتا ہے اور زندہ سے مردہ برآمد کرتا ہے. عام طور پر جو مثال دی جاتی ہے وہ تو انڈے اور مرغی کی مثال ہے کہ مرغی زندہ ہے، اس میں سے ایک بظاہر مردہ ہے، اس میں جان تو نہیں ہوتی، وہ تو پھر اس کی باقاعدہ جب ہے کہ جس کو مرغی سیتی ہے تو اس کے بعد اس کے اندر چوزہ پیدا ہوتا ہے، ورنہ بظاہر تو وہ اس کے اندر کوئی لیونگ آرگنیزم تو آپ کو نظر نہیں آ رہے. اور اسی طرح وہی انڈا ہے کہ جس سے ایک زندگی جنم لے لیتی ہے. اور دوسرا مثال یہ ہے کہ آپ کا جو بھی بیج ہے جو بظاہر بالکل ڈیڈ سیڈ ہے، اس کے اندر زندگی کی کوئی آثار نہیں ہے، زمین کے اندر آپ نے اس کو بویا ہے، کاشت کیا ہے، ذرا پانی ملا اور اس میں زندگی پیدا ہو گئی، وہ گدرایا اور اس کے بعد اس کی دو کوپلے جو ہے وہ پھوٹ گئی، اور اس کے بعد پھر جو ہے اس کے اوپر جو بھی کوئی گندم کا ہے تو گندم کے دانے اگ گئے، اور کوئی اگر چاول کا پودا ہے تو چاول نکل آئے. تو گویا کہ بالکل ایک مردہ شے کو زندہ کر دینا. تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب، اور تو دیتا ہے رزق جسے چاہتا ہے بغیر کسی حساب کے. لا یتخذ المؤمنون الکافرین، یہاں نوٹ کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ یہ رزق کا معاملہ اس دنیا میں کافروں اور مشرکوں کے لیے بھی بند نہیں کرتا، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ہے کہ حضور نے فرمایا اگر دنیا و مافیہ اور یہاں کی تمام نعمتیں اللہ کی نگاہ میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی مشرک اور کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا. اس دنیا کی حیثیت کوئی نہیں ہے، مشرکوں کو بھی نواز رہا ہے، بلکہ دنیا جو ہے ان کے لیے تو بالکل جیسے آپ کہیے کہ اپنی تمام جولانیاں جو ہے اس نے عیاں کر دی ان کے لیے. اور یہ بھی حضور کی ایک حدیث کا مفہوم ہے، دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے تو قید خانہ ہے، پابندیاں ہیں، یہ نہیں کرنا، یہ غلط ہے، یہ منکر ہے، یہ شے وہ ہے کہ جس کا رخ تم نے نہیں کرنا، یہ مکروہ شے ہے، یہ حرام ہے، یہ شریعت میں ناجائز ہے، یہ پابندیاں ہیں نا، جس طرح کسی قید خانے کے اندر پابندیاں لگتی ہیں. اب دنیا سجن المؤمن، یہ دنیا مومن کے لیے تو قید خانہ ہے، وہ جنت الکافر، اور کافر کے لیے جنت ہے، یہاں جو چاہے عیاشیاں کرے، بدماشیاں کرے، جو چاہے جو ہے عقل حرام کے ذریعے جو ہے جو اپنے لیے بندوبست کرنا چاہے کر لے، ان کے لیے جنت بنا دی گئی. تو لہذا یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ کافروں کو اگر یہاں جو ہے بہت کچھ نواز دیا گیا تو شاید اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے یا اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی نعمتیں سب کے لیے بلکہ ان کو زیادہ دی ہے. لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء، نہیں چاہیے کہ مسلمان جو ہیں ان کافروں کو اپنا ولی بنا لیں. ولی اسے کہتے ہیں جس کے ساتھ آپ کے دلی تعلقات ہوں، جس کے ساتھ آپ کی ہمدردی ہو، جس کے ساتھ آپ کی محبت ہو. تو مسلمانوں کی محبت کافروں کے ساتھ، یا اہل کتاب، آگے ان کا ذکر بھی آ جائے گا، اگرچہ یہاں تو نہیں لیکن بعد میں آ جائے گا، کہ خاص طور پر لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، اے مسلمانوں یہود و نصارہ کو اپنا ولی نہ بنایا کرو کہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی ہے، ان کے ساتھ جو ہے خوب جو ہے دلی تعلقات بھی ہیں، بڑی ہمدردیاں بھی ہیں، سب کچھ ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے باغی ہیں، وہ مشرک ہیں. ہاں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو بحیثیت انسان، لیکن ان کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھانا اور آگے سے آگے بڑھ کر جو ہے ان کے ساتھ تعلقات پیدا کرنا، یہی تعلقات تھے جو منافقین مدینہ نے استوار کر لیے تھے ان یہودیوں کے ساتھ جو مدینہ میں آباد تھے، اور نتیجتاً یہودیوں کا اثر جو ہے ان کے اندر بھی آ گیا. لا يتخذ المؤمنين الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك، اور جو شخص بھی یہ کام کرے گا، فليس من الله في شيء، تو اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، الا ان تتقوا منهم تقاة، تو سوائے اس کے کہ کوئی شخص اگر ان سے کوئی تعلق رکھتا ہے تو ان کے کسی شر سے بچنے کے لیے. تتقوا منهم تقاة، اندیشہ ہے ان کے کسی شر پہنچنے کا، اور تقوی کہتے ہیں کسی بچنا، ان سے بچنا چاہتا ہو، اور اس کے لیے اگر ان کے ساتھ کوئی بنا کر رکھنا چاہتا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن تمہاری دلی محبتیں ان کے لیے خاص نہیں ہونی چاہیے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں ڈراتا ہے، گویا کہ اپنی ذات سے ڈراتا ہے، اپنی پکڑ سے ڈراتا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور بالآخر سب کو اللہ ہی کے حضور لوٹنا ہے۔ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تم کسی شے کو اپنے سینوں میں چھپا جاؤ، بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ انسان کا قلب یا انسان کا سینہ ان کا مدفن بن جاتا ہے، جو کسی کے علم نہیں، انسان اپنی بیوی تک کو نہیں بتاتا۔ اور یہ جو بلیک منی ہوتی ہے اس کے بارے میں تو بعد میں لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے وہ برآمد ہو گئی، اور انسان نہیں چاہتا کہ اپنی اولاد کو بھی اس کی خبر ہو، اور سمجھتا یہ ہے کہ شاید یہ ہمیشہ کے لیے میری ہو گئی، اور شاید یہ میری جو ہے آخرت بھی اسی کی بنیاد پر سنور جائے گی۔ تو یہ تمام چیزیں، بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان دوسرے کی علم میں نہیں لاتا، تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ قل ان تخفوا ما فی صدورکم، اگر تم اپنے سینوں میں کوئی شے چھپا بھی جاؤ گے، او تبدوہ، یا اس کو ظاہر کرو گے، یعلم اللہ، اللہ تعالیٰ کا علم میں ہے۔ ویعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، اور وہ جانتا ہے جو کچھ زمین و آسمان میں ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر شے کی قدرت رکھتا ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، جس دن ہر جان سامنے پائے گی ہر اس عمل کو جو اس نے خیر کا کیا ہوگا اپنے سامنے موجود پائے گی۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کسی شخص نے اگر ذرے کے ہم وزن بھی کوئی خیر کمایا ہے، کوئی نیکی کا عمل کیا ہے، تو اس دن اعمال نامے میں موجود پائے گا۔ وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ، اور اسی طرح کسی نے کوئی برا عمل کیا ہے تو بھی وہاں موجود پائے گا۔ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا، اور اس دن وہ چاہے گا کہ ان کے اس اعمال نامے اور ان کے درمیان جو ہے بہت بڑا فاصلہ ہو جائے، کاش کہ یہ دن مجھے نصیب نہ ہوتا، دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ یہ دنیا میں انسان کہتا ہے کوئی ایسے حالات آ جائیں کہ کاش کہ یہ دن میرا مقدر نہ ہوتا، اور اس دن یہ لوگ کہیں گے جب جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کو دیکھیں گے، کاش کہ ہمارے اور ان کے درمیان جو ہے بہت بڑا فاصلہ پیدا ہو جائے، ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا کہ ہمارا اعمال نامہ ہمارے ساتھ ہے اور ہمارے جرائم جو ہیں اب سب کے علم میں آ چکے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی پکڑ سے ڈراتا ہے۔ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ رؤوف ہے، شفقت فرمانے والا ہے اپنے بندوں کے لیے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اب یہ آیت جو ہے سیرت النبی کے جلسوں کا اکثر و بیشتر موضوع بنتی ہے، کہ جس میں فرمایا گیا اے نبی کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت چاہتے ہو، محبت کرتے ہو، تو اس کا ایک ہی لٹمس ٹیسٹ ہے، اور وہ کیا ہے؟ فتبعونی، تمہیں میری اتباع کرنی ہوگی۔ یہ حضور کی زبان سے کہلوایا گیا نا، کسوٹی یہی ہے، اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتر کر تو اپنا اتباع نہیں کروانا نا، اپنا حکم نہیں چلوانا، اللہ تعالیٰ اپنے نبی اور رسولوں کو بھیجتا رہا، لہذا نبی اور رسول کا اتباع اصل میں کسوٹی بنتی ہے۔ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے اور دعوے دار ہو اللہ سے محبت کا، تو تمہیں میرا اتباع کرنا چاہیے، میں ہوں اللہ کا نمائندہ، میں حجت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، تمہیں میرا اتباع کرنا چاہیے، يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، تم بھی اللہ سے کے محبوب بن جاؤ گے، اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اس لیے کہ محبت بھی تو دو طرفہ عمل ہے نا، جس طرح فذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اسی طرح محبت بھی ہے، تم اللہ سے محبت کرو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ لیکن اللہ سے محبت کرنے کی کسوٹی کیا ہے؟ اسوہ حسنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والا، کمال رحمت والا ہے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، اے نبی کہہ دیجئے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، اطاعت میں دونوں برابر ہیں، قرآن میں بہت سی جگہوں پر کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور اسی طرح یہ بھی فرمایا گیا من اطاعنی فقد اطاع اللہ، حضور نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اس لیے کہ میں جو شے تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، کسی شے کا حکم دے رہا ہوں، تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ شریعت ہے، تو تم میری اطاعت نہیں کر رہے بلکہ اللہ کی اطاعت کر رہے ہو۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اور اگر تم نے روگردانی کی تو اللہ تعالیٰ جو ہے انکار کرنے والوں کو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے کی اطاعت سے جو ہے وہ روگردانی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، انکار کرنے والوں کو۔ اِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا، اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے آدم اور نوح علیہ السلام کو، وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ابراہیم کی اولاد اور عمران کی اولاد کو تمام جہان والوں پر۔ اب یہ جو سنہری زنجیر ہے، سلسلہ نبوت اور رسالت جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے قائم فرمایا، اس کے گویا کہ پہلے انسان اور پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام، ان سے ذکر شروع ہوا، اور اس کے بعد پھر حضرت نوح ہیں، اگرچہ درمیان میں بھی ایک نبی بلکہ ایک رسول ایسے ہیں کہ جن کا ذکر قرآن میں بھی آتا ہے، وہ حضرت ادریس ہیں علیہ السلام، اور اس کے بعد پھر حضرت نوح کے بعد جو ہے وہ پے در پے انبیاء اور رسول کا سلسلہ قائم ہوا، اور مکی صورتوں کے اندر حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، پھر حضرت ابراہیم، پھر حضرت لوط، آپ کو جو ہے بتکرار و اعادہ ان کا تذکرہ مل جائے گا. وہ اعلی عمران، اعلی عمران سے مراد کون ہے؟ عمران اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آگے نسل میں جو انبیاء آئے تو وہ آل عمران میں آ گئے. ذریتم بعضها من بعض، یہ اولاد تھے جو ایک دوسرے میں سے تھے، ظاہر نسل در نسل نبوت اور رسالت جو ہے منتقل ہوتی رہی. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. اذ قالت المرأة عمران ربی انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، جبکہ کہا تھا عمران کی بیوی نے، گویا کہ حضرت عمران جو مریم، حضرت مریم کی والدہ ہیں، یہ حضرت مریم کے جو ہیں وہ والد، ان کا نام بھی عمران تھا، اور ان کی اہلیہ ہیں، ان کی زوجہ ہیں جو حضرت مریم کی والدہ ہیں، ان کا نام نہیں آیا قرآن میں، لیکن انہوں نے ایک منت مانگی. جب وہ حاملہ ہوئی تو انہوں نے یہ منت مانگی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے بیٹا عطا فرمایا تو میں اسے ہیکل سلیمانی کی خدمت کے لیے مخصوص کر دوں گی. گویا کہ وہ باقاعدہ جو ہے جس طرح ہوتا بھی ہے کہ کسی اپنی اولاد میں سے کسی ایک کو جو ہے دین کے لیے وقف کر دے، اپنے آپ کو جو ہے تبلیغ کے لیے وقف کر دیا جائے. تو حضرت مریم کی والدہ نے یہ منت مانگی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا دے، حاملہ تھی، تو میں اسے ہیکل کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی. انی نظر تو لک ما فی بطنی محررا، میں اسے آزاد کر دوں گی دنیاوی جھنجٹوں سے، اور اسے جو ہے گویا کہ فوکس کر دوں گی اس کے ہیکل سلیمانی کی خدمت کے لیے. فتقبل منی، تو میری اس دعا کو قبول فرما لے. انک انت السمیع العلیم، یقیناً تو جو ہے سب کچھ سننے والا، ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. فلما وضعتها، جب وضع حمل ہو گیا، قالت ربی انی وضعتها انثی، اب فوراً انہیں احساس ہوا کہ میں نے جو منت مانگی تھی بیٹے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے بیٹی دے دی، اور یہ بیٹی کون ہے؟ حضرت مریم سلام علیہا. تو انہوں نے فوراً کہا انی وضعتها انثی، کہ مجھے تو، میں نے جو جنا ہے تو مجھے جو ولادت ہوئی ہے وہ تو ایک بیٹی کی ہوئی. واللہ عالم بما وضعت، اور اللہ تعالیٰ کو بھی خوب معلوم ہے کہ جو اس نے جنا اللہ کے تو علم میں ہے. وليس الذكر كالأنثى، اور ظاہر ہے کہ لڑکا اور لڑکی جو ہے وہ مساوی تو نہیں ہے. انہوں نے ہیکل سلیمانی کی خدمت کے لیے جو مخصوص کرنا چاہا تھا، وقف کرنا چاہا تھا، وہ اپنے بیٹے کو کرنا چاہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیٹی دے دی گئی. تو یہ گویا کہ اگر قول حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مانا جائے، حضرت مریم کی والدہ کا مانا جائے، تو وہ یہ ہوگا کہ گویا کہ یہ لڑکا تو ہوا نہیں کہ جس کو میں وہ خدمت کے لیے باقاعدہ وقف کر دیتی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹی دی ہے. یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بیٹی جو اللہ نے تمہیں دی ہے یہ بہت سے مردوں سے افضل ہے. گویا کہ حضرت مریم سلام علیہا کا جو معاملہ ہے، ان کے اوپر کتنے ہی مرد ہوں گے کہ جو رش کریں گے. اللہ تعالیٰ نے جو مقام ان کو عطا فرمایا، وہ انی سمیتھا مریم، اور پھر انہوں نے اسی وقت طے کر لیا اور اس کا نام جو ہے وہ حضرت مریم رکھا، مریم رکھا. وہ انی اعیذھا بک و ذریتھا من الشیطان الرجیم، اور اے پروردگار میں اسے تیری پناہ میں دیتی ہوں اور اس کی ذریت جو اس کی آگے اولاد ہوگی میری اس بیٹی سے، کہ وہ اس شیطان ملعون سے میں تیری پناہ میں دے رہی ہوں. یہ گویا کہ دعائیہ الفاظ ہیں جو حضرت مریم کی والدہ جو ہیں انہوں نے ان بیٹی کے لیے کیے، جس کو اب باقاعدہ انہوں نے وقف کر دیا تھا اس ہیکل سلیمانی کے لیے. فتقبلها ربها بقبول حسن، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو قبول کر لیا، بہت ہی اچھا قبول کرنا. گویا کہ پھر وہ حضرت مریم کی والدہ نے جو وہ عہد کیا تھا، جو نظر مانی تھی، اس کو پورا کیا، اور پھر اس کو جو ہے وقف کر دیا اس بیٹی کو اس ہیکل کی خدمت کے لیے. اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ کسی لڑکی یا کسی خاتون کو جو ہے اس خدمت کے لیے معمول کیا گیا ہو، یہ پہلا واقعہ ہوا تھا. فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا، اور پھر حضرت مریم کی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو پروان چڑھایا تو بہت ہی اچھا پروان، ان کی جو تربیت ہوئی، جتنی صالحیت ان کے اندر تھی اور جو نیکی ان کے اندر تھی. وکفلها زکریا، اور ان کو پھر کفالت میں لے لیا حضرت زکریا نے، آگے اس کا ذکر بھی آ جائے گا. اس لیے کہ اتنی وہ سعادت مند بچی تھی اور اتنا جو ہے اس کے اندر جسے آپ کہیے خدا خوفی تھی، کہ بہت سے لوگوں نے جو ان کے قریبی اعزاء و اقارب میں سے تھے، انہوں نے چاہا کہ ان کی کفالت، مریم کی کفالت وہ کریں، لیکن یہ کہ بالآخر حضرت زکریا جو حضرت مریم کے خالو ہیں، انہوں نے ان کو اپنی کفالت میں دیا. کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب کبھی بھی حضرت زکریا جو ہے ان پر وہ جو حجرہ ان کے لیے مخصوص کر دیا گیا تھا اس ہیکل سلیمانی کا، اس لیے کہ بہت بڑا ہیکل تھا، اس میں حجرات ہوتے تھے اور ان کے اندر وہ ہوتے تھے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو جو ہے اللہ کے ذکر کے لیے وقف کیا ہو، تو جس حجرے کو ان کے لیے وقف کیا تھا، جب کبھی بھی وہ وہاں داخل ہوتے تھے، محراب سے مراد حجرہ ہے، کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا، تو وہ وہاں پاتے تھے انواع و اقسام کا رزق. یہاں ذاتی رزق جو ہے وہ دنیاوی مادی رزق جو ہے وہ بھی مراد ہو سکتا ہے، انواع و اقسام کے بے موسم کے پھل اس کی بھی جو ہے وہ تعبیر کی گئی ہے. داخل ہوتے تھے تو وہاں ایسے پھل موجود ہیں جو اس موسم میں نہیں ہوتے تھے، تو انہوں نے فوراً کہا. اور دوسری تعبیر یہ بھی ہے کہ انہیں گویا کہ وہ جو روحانی اللہ تعالیٰ نے انہیں مقام عطا فرمایا تھا، وہ سیرت و کردار کے جو اوصاف تھے جو محاسن تھے، تو اور بڑی حکمت کی باتیں وہ کیا کرتی تھی، تو انہیں فوراً تعجب ہوا. قال یا مریم انا لکی ہذا، یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کہاں کیسے ہو رہا ہے، ایسی حکیمانہ باتیں جو تمہاری زبان سے نکل رہی ہیں، یا بے موسمی پھل اگر وہاں موجود ہیں یہ کہاں سے آ رہے ہیں. قالت ہوا من عند اللہ، اس پر حضرت مریم نے کہا، جواب دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے، وہ اللہ ہر شے پر قادر ہے، یہ اس کی طرف سے عطا کی ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یقین اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر حساب. ہنالک دعا زکریا ربہ، اب اس موقع پر حضرت زکریا نے اپنے رب سے ایک دعا کی. یہ نوٹ کیجئے، حضرت زکریا جو ہے ان کی اولاد کوئی نہیں تھی، سورہ مریم کے اندر شروع میں یہ مضمون آ جائے گا بڑا نکھر کے، کہ انہوں نے یہ کہا تھا، اللہ سے دعا کی تھی، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری ہڈیاں بھی چٹک چکی ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اس نسل کے اندر، اس خانوادے کے اندر، چونکہ اپنے اولاد تھی نہیں، اب اس دعوت کو، یہ دعوت و تبلیغ جو انبیاء کا جو کام ہے، اس کو آگے لے کر کون چلے گا، اس کے جو خانوادہ نبوت ہے اس کا تسلسل کیسے ہوگا. تو اس وقت ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت مریم سلام علیہا کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عنایات سے نوازا ہے اور ایسی حکیمانہ باتیں کرتی ہیں، اور یہ کہ انواع و اقسام کے جو ہیں وہ پھل اور میوے ان کے پاس موجود ہوتے ہیں، یہ خاص اللہ کی دین ہے، اس موقع پر انہوں نے دعا کی اپنے رب سے. قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ، اے پروردگار مجھے خاص اپنے پاس سے اولاد، ایک پاکیزہ اولاد عطا فرما. انک سمیع الدعاء، یقینا تو سننے والا ہے اس دعا کا. فنادت الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، تو اس کو ندا دی یا پکارا ملائکہ نے. اب یہ دعا تو حضرت زکریہ نے کر لی، لیکن آگے جو بات آ رہی ہے وہ خاص طور پر نوٹ کیجئے گا. تو فرشتوں نے انہیں گویا کہ خوشخبری دے دی، وہ ہوا قائم یصلی فی المحراب، جبکہ وہ کھڑے ہوئے تھے اور اپنے حجرے کے اندر یا اپنے محراب کے اندر جو ہے وہ نماز ادا کر رہے تھے. ان اللہ یبشرک بیحییٰ، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حضرت یحییٰ کی ولادت کی خوشخبری دے رہے ہیں. گویا کہ اس عمر میں جو بالکل بوڑھے ہو چکے تھے حضرت زکریہ، اور ان کی اہلیہ سورہ مریم میں آ جائے گا، وامرأتی عاقرًا، میری اہلیہ میری بیوی جو ہے وہ بھی ساری عمر بانج رہی، لیکن فرشتے نے آ کر خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو اولاد نرینہ سے نوازے گا، اور اللہ تعالیٰ نے اس اولاد کو دینے سے پہلے ہی اس کا نام بھی جو ہے وہ اس کی خوشخبری دے دی، یحییٰ، یحییٰ کے نام سے، مصدقًا بکلمۃ من اللہ، جو تصدیق کرنے والے ہوں گے اللہ کے خاص کلمے کی. وسیدًا، اور وہ سردار ہوں گے. وحصورًا، اور پھر یہ کہ وہ عورتوں سے دور رہنے والے، انہوں نے بھی، حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بھی شادی نہیں کی تھی، گھر گرستی کی زندگی جو ہے وہ اس کو جو اس کے اندر ملوث نہیں ہوئے تھے، نکاح نہیں کیا تھا. تو حصوراً، عورتوں سے جو لذت دنیاوی کے ایک بہار المظاہر میں سے ہے، اس سے دور رہنے والے. وہ نبی من الصالحین، اور وہ انتہائی صالح اور نبی ہوں گے. قال ربی انا یکون لی غلام، دیکھیے دعا تو انہوں نے کر لی، لیکن ساتھ ہی فوراً یہ خیال آیا کہ میرا عمر جو ہے کیا ہو چکی، میری بوڑھی میری عورت جو ہے وہ ساری عمر بانج رہی، تو فوراً کہا، اے پروردگار کیسے میرے ہاں کوئی بیٹا ہو سکتا ہے. وقد بلغنی الکبر، جبکہ میں خود بھی بڑھاپے کی آخری حد کو پہنچا ہوں، وامرأتی عاقر، اور میری بیوی بھی بانج ہے. قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ تعالیٰ تو ہر شے کی قدرت رکھتا ہے، کسی بوڑھے سے جو ہے اولاد ہو جانا وہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں، تو اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. قال ربی جعل لی آیا، ابھی تسلی نہیں ہو رہی، لہذا اللہ اپنے رب سے، اللہ سے انہوں نے ایک نشانی طلب کی کہ ٹھیک ہے، میں نے دعا کی تھی، فرشتے نے خوشخبری دے دی کہ یحییٰ کے نام سے ایک بیٹا تمہیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، لیکن اس کے لیے اگر ممکن ہو تو میں اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، ولاکن لیطمئن قلبی، مجھے کوئی نہ کوئی علامت یا کوئی نشانی ایسی بتا دے کہ جس سے مجھے تسلی ہو جائے کہ ہاں اب میں گویا کہ باپ بھی بنوں گا اور میری نسل بھی آگے چلے گی. قال ربی جعل لی آیا، ہے پروردگار مجھے کوئی نشانی عطا فرما دے، کوئی نشانی، کوئی آیا. قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذریعے انہیں بتایا گیا کہ میری طرف سے ایک نشانی یہ ہے کہ اب تین دن تمہاری قوت گویائی سلب کر لی جائے گی. اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام، تین دن تم لوگوں سے گفتگو نہیں کر سکو گے، زبان ہے لیکن آواز منہ سے برآمد نہیں ہوگی، قوت گویائی سلب کر لی جائے گی. الا رمزا، ہاں بات کر سکو گے تو صرف اشارے کنایوں میں. جتنا ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کوئی شخص اگر جس کی قوت گویائی نہیں ہے تو اشاروں میں بھی اپنی بات سمجھا لیتا ہے، تو تین دن تم پر ایسے گزریں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک اہتمام تھا ان کے دل کے تسلی کا، جو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے کوئی نشانی بھی دیں تو یہ نشانی ہوگی اس کی۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور اپنے رب کو کثرت کے ساتھ یاد کیجیے، اور پھر یہ کہ اس کی تسبیح کیجیے صبح و شام۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ۔ اب دیکھیے یہ وہ ایک چیپٹر تو ختم ہوا جس میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہے، اب چونکہ اس سے بھی زیادہ خرق عادت ایک بات سامنے آنے والی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت۔ ماں تو موجود ہے لیکن باپ کا کوئی حصہ نہیں۔ یہاں کیا تھا کہ باپ بالکل بوڑھا ہو چکا اور بیوی جو ہے وہ بالکل ساری عمر بانجھ رہی، اللہ نے اولاد سے نواز دیا۔ اب اگلی بات جو ہے گویا کہ تمہید بیان کی گئی ہے، اب آگے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی بات آ رہی ہے جو اس سے زیادہ اگلے درجے کی بات ہے۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، اور یاد کرو جبکہ فرشتوں نے کہا تھا، یہ بھی ایک نوید ہے، ایک گویا کہ خوشخبری ہے جو مریم کو دی، اِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت برگزیدہ کر دیا، بہت چن لیا، وَطَهَّرَكِ، اور آپ کو بہت پاک صاف کر دیا، وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور تمام جہانوں کی جو جہان والوں کی جو عورتیں ہیں اس میں آپ کو فوقیت عطا فرمائی۔ یہ بلند مقام ہے جو حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ، آپ اللہ کی چنیدہ ہیں، وطہر کی، اور اللہ نے آپ کو بہت پاک صاف کر دیا، وصطفیٰ کی اعلیٰ نساء العالمین، اور تمام جہان کی عورتوں پر آپ کو فوقیت دی ہے۔ یا مریم اقنتی لربی کی وسجدی ورکعی مع الراکعین، اے مریم اپنے رب کی اطاعت اور فرما برداری پر قائم رہو اور اسی کے لیے سجدہ کرو اور رکوع کرو، ورکعی مع الراکعین، اور دوسرے جو بھی رکوع کرنے والے ہیں ان کے ساتھ تم بھی اللہ کے سامنے رکوع کرو، جھک جاؤ۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ غیب کی خبریں ہیں جو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے آپ تک پہنچا رہا ہے، ورنہ یہ باتیں جو حضور مشرکین مکہ کے سامنے رکھ رہے تھے تو منبع کیا تھا، سورس کیا تھا اس نالج کا؟ وہ قرآن اس کو واضح کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذریعے باتیں آپ کو بتائی گئی، ورنہ تورات میں بھی یہ باتیں موجود تھیں لیکن حضور نے تو تورات کا مطالعہ نہیں کیا، آپ تو امی تھے۔ وما كنت لديهم يلقون اقلامهم، اور اے نبی آپ تو اس وقت موجود نہیں تھے ان لوگوں کے سامنے کہ جبکہ یہ لوگ اپنی قلمیں جو ہے وہ ڈال رہے تھے، ایہم یکفل مریم، کہ کون ہوگا کہ جو مریم کی کفالت کرے گا۔ اب مریم جیسی بچی جو ہے انتہائی نیک عابدہ اور جن کے اوصاف اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہا ہے، جب ان کی کفالت کا مرحلہ آیا تو بہت سے لوگوں نے کوشش کی کہ ان کی کفالت میرے حصے میں آئی ہے، سعادت مجھے ملنی چاہیے۔ تو اے نبی آپ تو اس وقت موجود نہیں تھے کہ جبکہ وہ کوئی گویا کہ قرآن اندازی ہو رہی تھی یا کسی اور ذریعے سے فیصلہ کیا جانا تھا کہ کون کفیل ہوگا، کون کفالت کرے گا حضرت مریم سلام علیہا کی۔ وما كنت لديهم يقتسمون، اور نہ ہی آپ اس وقت موجود تھے۔ یہ غیب کی خبریں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ تک پہنچائی، اور ظاہر ہے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حضور نے کوئی تورات کا مطالعہ بھی نہیں کیا تھا کہ جس سے معلوم ہوتا کہ یہ چیزیں جو تورات میں پہلے سے موجود تھی۔ وما كنت لديهم يقتسمون، اور نہ ہی آپ ان کے درمیان موجود تھے کہ جبکہ یہ باہم جھگڑ رہے تھے حضرت مریم کو کفالت میں لینے کے حوالے سے۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم، اور جبکہ کہا تھا فرشتوں نے حضرت مریم کو مخاطب ہو کر، اے مریم، ان اللہ یبشرک بکلمۃ من، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دے رہا ہے ایک خاص کلمے کی اپنی جانب سے۔ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، یہ کلمہ کون ہے؟ یہ حضرت مسیح علیہ السلام ہے جنہیں کلمۃ اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ایک کلمہ کا نتیجہ تھا، ان کا ظہور تھا، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں ماں تو موجود ہے حضرت مریم لیکن باپ کا کوئی حصہ نہیں، تو باپ کی جو خالی جگہ تھی وہ اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن نے لے لی۔ اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہے، پوری تفصیل کے ساتھ سورہ مریم کے اندر بھی آ جائے گا۔ انہوں نے فوراً اللہ کی پناہ مانگی تھی، مجھے تو آج تک نہ میرا نکاح ہوا، نہ میری شادی ہوئی، نہ مجھے آج تک کسی مرد نے مس کیا، اس کے باوجود حاملہ ہوئی۔ وہ اللہ تعالیٰ کی اس کلمہ کن کا نتیجہ تھی جس کی بنیاد پر حضرت عیسیٰ کو کلمۃ اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ وجیہاً فی الدنیا والآخرہ، اور وہ بہت باعزت ہوں گے اس دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، ومن المقربین، اور اللہ کے انتہائی مقرب لوگوں میں سے ہوں گے۔ یہ وہ مقام بلند ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ ویکلم الناس فی المہد وکہلہ، اور وہ لوگ اس سے گفتگو کریں گے بالکل نوزائیدگی کے عالم میں۔ مہد کہتے ہیں جبکہ بچہ کسی جھولے میں ہوتا ہے، ظاہر ہے اس سے گفتگو تو نہیں کر سکتا، اور یہ روایات ہیں، اور ظاہر ہے بائبل بھی اس کا بنیاد بنتی ہے، قرآن حکیم بھی اسی جانب اشارہ کرتی ہے۔ حضرت مریم کا جب وضع عمل ہو گیا اور نوزائیدہ بچے کو لے کر وہ واپس اپنی بستی میں آئی ہیں، لوٹی ہیں واپس، تو اس موقع پر جو ہے جو وہاں موجود تھے انہوں نے اپنے ہاتھوں میں بڑے بڑے پتھر اٹھا لیے کہ انہوں نے زنا کیا ہے، معاذ اللہ، اور یہ جو ہے بچہ جی کیسے جن دیا، یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے تعلقات کسی مرد کے ساتھ ہوئے، اور ان کی یہود کی شریعت کے اندر بھی گویا کہ ایسے کے لیے رجم کی سزا ہے، پتھر مار مار کر ہلاک کر دو. اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس معجزے کا ظہور ہوا، وہ چند روزہ بچہ جو ہے اسے اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی، اور پھر اس نے اس عالم میں وہ بلیغ خطبہ دیا جو سورہ مریم کے اندر ہم انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے. قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنتم. بڑا طویل خطبہ ہے جو اس نوزائیدہ بچے نے، جو چند دن کا تھا، اس سے بڑا معجزہ کیا ہوگا. لہذا اب لوگ مبہوت ہو گئے، وہ توقع کر ہی نہیں سکتے تھے کہ اس طرح چند روزہ بچہ جو ہے اتنا خطیبانہ انداز میں جو ہے وہ ایک بلیغ کلام اس کی زبان سے نکل سکتا ہے. لہذا وہ پتھر جو ہے جو انہوں نے ہاتھ میں اٹھائے تھے مارنے کے لیے، وہ ہاتھوں سے گر گئے. تو یکلم الناس فی المہد وکہلا، وہ پنگھوڑے میں بالکل نوزائیدگی کے عالم میں بھی کلام کریں گے، وکہلا اور بڑھاپے کے عالم میں بھی. حالانکہ یہ بات طے ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع آسمانی جو ہوا ہے وہ 35 برس کی عمر تھی، بائبل بھی یہی بات کہتی ہے، اور وہ کہولت کی عمر تو ابھی آئی نہیں تھی ان کی. تو یہ بھی گویا کہ معجزہ ہوگا، اللہ تعالیٰ نے انہیں جو اپنی طرف اٹھا لیا. بل رفعہ اللہ علیہ، قرآن میں آ گیا، اسی سورہ مبارکہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ انہوں نے سولی پر چڑھایا نہ انہیں قتل کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھا لیا. وہ اپنے جسم، جان اور روح ان تینوں سمیت اللہ تعالیٰ کے ہاں اوپر پہنچ گئے، رفع آسمانی ہو گیا ان کا. اب وہ پھر دوبارہ نزول ہوگا، اگرچہ نزول کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، لیکن صحیح احادیث کے اندر نزول مسیح اس کے اوپر جو ہے متعدد احادیث موجود ہیں کہ قیامت سے پہلے ان کا نزول ہوگا، اور اس قوم کی طرف، یہودیوں کی طرف جو ان کو بھیجا گیا تھا اور انہوں نے اپنے بس پڑتے انہیں سولی پر چڑھایا، انہی کے خلاف جو ہے اللہ کے عذاب کا کوڑا بن کر جو ہے وہ برسیں گے، اور ان تمام یہودیوں کو قتل کریں گے، ان کو قتل کر دیا جائے گا. بلکہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ جہاں جہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نگاہیں جائیں گی، یہودی پگھلتے چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ان کی نگاہوں کے اندر کوئی لیزر ایفیکٹ ایسا رکھ دے گا. اور ظاہر ہے کہ جو بھی مادی اسباب ہوتے ہیں ان میں یہ لوگ تو بہت آگے ہیں، تو صرف وہ مادی اسباب کی بنیاد پر تو مقابلہ نہیں ہو سکتا، یہ تو موجزانہ طور پر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کی نگاہوں کے اندر وہ تاثیر رکھ دیں گے کہ یہودی اس کی تاب نہیں لا سکیں گے اور پگھل کر جو ہے زمین میں جذب ہو جائیں گے. تو وہ کہولت کے اندر گفتگو، یہ بھی گویا کہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے. اور پنگھوڑے میں گفتگو وہ تو ہے ہی، چند روزہ بچہ اگر اتنا خطیبانہ جو ہے وہ خطبہ دے سکتا ہے تو وہ بھی معجزہ ہے. اور اسی طرح ان کی جو ہے واپسی ہوگی، نزول ہوگا، اور وہ پھر کہالت میں بھی، کہولت کے عالم میں بھی وہ گفتگو کریں گے. وہ بھی نا صالحین اور انتہائی نیک لوگوں میں سے ہوں گے. قالت ربی انا یکون لی ولد، اس پر حضرت مریم سلام علیہا نے اللہ سے کہا ہے پروردگار میرے ہاں کیسے ولادت ہو سکتی ہے کسی بچے کی، میں کیسے بچہ جن سکتی ہوں. ولم یمسسنی بشر، جبکہ مجھے کسی شخص نے، کسی بشر نے، انسان نے چھوا نہیں. قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے، اسے ان مادی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. اس کا کلمہ کن ہے کہ جو کفایت کیا اور حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت ہوئی. اذا قضا امر فانما یقول له کن فیکون، جب اللہ تعالیٰ کسی شے کا ارادہ کر لیتا ہے، حضرت مسیح کو اس دنیا میں بھیجنا مقصود تھا اور اسی طریقے سے بھیجنا مقصود تھا، اور ظاہر ہے کوئی شے رکاوٹ تو نہیں بن سکتی، اللہ کا ہاتھ تو کوئی نہیں روک سکتا. تو جب وہ کسی شے کا ارادہ کر لیتا ہے، فانما یقول له کن، تو وہ کہتا ہے ہو جا، اور وہ شے ہو جاتی. فیکون ویعلمہ الکتاب والحکمت والتورات والانجیل، اور پھر ان کو تعلیم دی اللہ تعالیٰ نے کتاب کی بھی اور حکمت، دانش و دانائی کی بھی، اور تورات اور انجیل. تورات تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی کی ایگزیکیوشن کے لیے بھیجے گئے تھے. آج بھی بائبل میں الفاظ موجود ہیں کہ میں بنی اسرائیل کے گھرانے کی گمشدہ بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں. اس لیے کہ کوئی نئی شریعت تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر نہیں آئے تھے، شریعت موسی چلی تھی. اور اسی طرح انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی. ورسولاً الی بنی اسرائیل، اور وہ رسول سے جو بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے کہ رسول کبھی قتل نہیں ہوگا، کبھی شہید نہیں ہوگا. حضور کی وہ حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی کہ حضور نے فرمایا میری شدید ترین خواہش ہے کہ میں اللہ کے رستے میں شہید کر دیا جاؤں، قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں. لیکن اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ تعالیٰ نے یہ بات تو طے کر دی ہے کہ میں اور میرا رسول لازماً غالب آ کر رہیں گے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی یہ امکان نہیں ہے کہ ان کو قتل کر دیا گیا ہو. رسولاً الی بنی اسرائیل، وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے. انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، میں تمہارے پاس آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے بڑی نشانیاں لے کر. یہ معجزات ہیں کہ جن کا ذکر آگے آ بھی رہا ہے اور آپ کے علم میں بھی ہوگا. انی اخلق لکم من الطین کهیئت الطیر، کہ میں تمہارے لیے ابھی تخلیق کروں گا گارے سے ایک پرندہ. کہ کوئی پرندے کی مانند ہوگا، فانفخ فیہ اور اس میں پھونک ماروں گا، فیکون طیرا باذن اللہ، وہ اڑتا ہوا پرندہ بن جائے گا اللہ کے حکم سے. وابری الاکمہ والابرص، اور اسی طرح جو بالکل مادرزاد جو ہے وہ اندھا ہے یا یہ کہ کوڑی ہے، اس پر اپنا ہاتھ پھیروں گا اور اس کو جو ہے وہ اس مرض سے نجات مل جائے گی. وأحيي الموتى بإذن الله، اور اسی طرح مردہ کو میں زندہ کروں گا اللہ کے حکم سے. یہ تمام کمالات حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ نہیں کہہ رہے کہ میرے ہیں، بلکہ یہ تمام چیزیں اللہ کی طرف سے ہوں گی، اللہ کے حکم سے ہوں گی. وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، اور میں تمہیں بتا دیا کروں گا کہ تم کیا کھا کر آئے ہو اور کیا چیزیں وہ ہیں جو تم نے ذخیرہ کر رکھی ہیں اپنے گھروں کے اندر. یہ بھی علم غیب کی چیز ہے نا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک گویا کہ خاص معجزہ عطا فرمایا تھا، جہاں وہ مردہ کے کھلانے سرانے کھڑے ہو کر کہتے تھے قم باذن اللہ، وہ زندہ ہو جاتا تھا. اسی طرح اپنے ہاتھ سے جو ہے گارے کا ایک پرندہ بنایا، اس میں پھونک ماری، وہ اڑتا ہوا پرندہ بن گیا. ان فی ذلک لآیت لکم ان کنتم مؤمنین، اور یقیناً اس میں میری نبوت کی بہت بڑی بڑی نشانی ہے اگر تم واقعتاً ایمان رکھنے. اور یہ خرق عادت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص معجزات ہیں، حصی معجزات جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے. وہ مصدق لما بین یدی من التوراۃ، اور اسی طرح میں جو ہے مصدق بن کر آیا ہوں اس شے کا کہ جو موجود ہے تورات، تورات کے جو شریعت کے احکامات ہیں انہی کی تنفیذ کے لیے بھیجا گیا ہوں. وَلِيُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور میں بعض ان چیزوں کو جو تم پر حرام کر دی گئی تھی تمہاری اپنی ناہنجاری کی وجہ سے، تو ان چیزوں کو جو ہے تمہیں رعایت دینے آیا ہوں، تمہیں حلال کرنے آیا ہوں. وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اور تمہارے رب کی طرف سے بڑی نشانیاں لے کر دے کر بھیجا گیا ہوں. فتق اللہ واطعون، تو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو. نبی اور رسول آ کر جس بات کا دعویٰ کرتا ہے، میری اطاعت کرو. ہر نبی اور رسول نے یہ کہا، اللہ کی بندگی کرو اور میری اطاعت کرو، اس لیے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں اور جو شے میں تم تو پیش کر رہا ہوں وہ اللہ کا حکم ہے. فلما ان اللہ ربی و ربکم، یقیناً اللہ ہی ہے کہ جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. فاعبدوہ، بندگی صرف اسی کی کرو. ھذا صراط مستقیم، یہ ہے وہ سیدھا راستہ، اور ہر نبی اور رسول نے جو سیدھا راستہ دکھایا وہ یہی تھا. یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، عبادت اور بندگی کرو اس اللہ کی جس کا کوئی اور ساجی نہیں ہے. فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کر لیا، پوری تفصیل قرآن نے یہاں چھوڑ دی، اب گویا کہ ان کے وہ آخری لمحات جبکہ ان کا رفع آسمانی ہوا، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کر لیا ان کے خلاف کہ یہ ان کے جان کے درپے ہیں، کفر جو ہے ان کے گویا کہ ان کو قتل کرنے کا ان کا ارادہ ہے. قال من انصاری الی اللہ، تو انہوں نے انتظار لگائی کہ کون ہے کہ جو میری مدد کرنے والا ہو اللہ کی طرف. ظاہر دین کی دعوت دینے والے تھے، تو جو بھی اب دست و بازو بنے گا اسے قرآن بھی کہتا ہے وہ اللہ کا مددگار ہے. من انصاری الی اللہ، قال الحواریون نحن انصار اللہ، سورہ صف میں آیا، ان حواریین نے اس بات کی گواہی دی کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار. تو اللہ کی مدد، اس رسول کی مدد کر رہے تو اللہ کی مدد شمار ہوگی. قال الحواریون نحن انصار اللہ، ان حواریین نے کہا کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار. آمنا باللہ، ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر. واشہد بأننا مسلمون، اور آپ بھی گواہ رہی کہ ہم نے اطاعت قبول کر لی جو بھی ان پر ایمان لائے تھے. ربنا آمنا بما انزلتا، اے ہمارے پروردگار ہم ایمان رکھتے ہیں اس شے پر جو تو نے نازل کی. واتبعنا الرسول، اور ہم اتباع کر رہے ہیں اس رسول کی. فاکتبنا مع الشاہدین، یہ قول ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین کے، ان کے ایمان کے جذبات جو ہیں ان کی زبان پر آ گئے کہ ہم نے اس رسول کی اب اتباع کر لی ہے، لہذا ہمارا نام بھی گواہوں میں رکھ دے، ہم بھی اب ان کے دست و بازو بن رہے ہیں، ان کے حواری ہیں. ومکروا ومکر اللہ، ان لوگوں نے اپنی سی چال چلی اور اللہ تعالیٰ کی اپنی ایک چال تھی. انجیل برنباس نے آ کر اس تمام چیزوں کو بیان کر دیا کہ انہی کے حواریوں میں سے ایک شخص تھا، جوڈا اس کا نام تھا، کہ جس نے پھر غداری کی ہے، اور رومی جرنیل جو تھے جو ان کی جان لینا چاہتے تھے، قتل کرنا چاہتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور یہ کون تھے، یہ یہودیوں میں سے تھے. انہوں نے آ کر جو ہے پھر گویا کہ وہ جسے آپ کا یہ چھاپہ مارا ہے اس نے مخبری کی ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر اس مخبری کرنے والے کی شکل تبدیل کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی شکل بنا دی، اور عین اسی وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا. یہ پوری کی پورا واقعہ جو ہے یہ ایونٹ برنباس کی انجیل کے اندر بعین ہی موجود ہے، جس کو اس کے عیسائیوں نے بعد میں جو ہے وہ بین بھی کر دیا، اس لیے کہ وہ تو قائل نہیں ہے، وہ تو قائل نہیں کہ ان کو جو ہے سولی پر چڑھا دیا گیا، اور یہ سولی پر چڑھ کر گویا کہ ہر اس شخص کے گناہوں کا کفارہ بن گیا کہ جو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتا ہے. یہ ان کا ایمان ہے، جو بھی حضرت عیسیٰ کو کہے گا اللہ کا بیٹا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پہلے ہی قربانی کا بکرا بنا کر سولی پر چڑھوا دیا تھا، وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. وہ مکروا ومکر اللہ، انہوں نے بھی اپنی چال چلی اور اللہ تعالیٰ کی اپنی تدبیر تھی، جس شخص نے مخبری کی تھی وہی سولی پر چڑھایا گیا، اس لیے کہ اس کی شکل تبدیل کر دی گئی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل بنا دی گئی تھی. اب جو آئے تھے ان کے پکڑنے کے لیے فوجی، انہوں نے ان کو پکڑا اور لے جا کر سولی پر چڑھا دیا. واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہے بہترین تدبیر فرمانے والا. ابھی یہ گفتگو جو ہے اگلے رکوع میں بھی جاری رہے گی، اسی کے ساتھ منسلک ہے. انشاءاللہ کل ہمارا مطالعہ وہی سے شروع ہوگا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم.